يا مرشدي محبوب، سيدي وسندي، محبي ومحبوبي، مرشدي ومولاي، شيخ العرب والعجم، عارف بالله، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مقمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مقمور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مقمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسے غباروں میں مسرور ہوں گا، میں ایسے غباروں میں مسرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مغرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. میں روضِ فیصل اعلیٰ نظر کر کے، میں روضِ فیصل اعلیٰ نظر کر کے، بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا، بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا، مدینے کے انوار شام و سحر سے، مدینے کے انوار شام و سحر سے، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا. میں روضِ فیصل اعلیٰ نظر کر کے، میں روضِ فیصل اعلیٰ نظر کر کے، بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا، بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے، مدینے کے انوار شام و سحر سے، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مغرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، ہر ایک امر میرا سنت پہ چل کر، ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مغرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مغرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، مدینے میں جب پل وہ جان چھوڑ آیا، مدینے میں جب پل وہ جان چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، مدینے میں جب پل وہ جان چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، عجم کی بیاباں سے مغرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، جزا الاعمال جو الحمدللہ مسلسل پڑھی جا رہی ہے، اور اس سے گناہوں کے نقصانات فی الحال پڑھے جا رہے ہیں، گناہوں سے دنیاوی نقصانات، جیسا کہ معلوم ہے کہ اس کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو آخرت کے نقصانات کی طرف تو تھوڑا دھیان رہتا ہے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے دنیاوی نقصانات بھی گناہوں کے سبب ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں ان گناہوں کا کے نقصانات کا تذکرہ ہے۔ دوسرے یہ کہ انسان کی فطرت ہے کہ نقد اس کو ثمرہ چاہیے ہوتا ہے، نقد فائدہ چاہیے ہوتا ہے، فائدہ یا نقصان، نقصان کی چیز ہوتی ہے تو بچتا ہے. تو اسی طرح سے دنیاوی نقصانات معلوم ہونے سے گناہ سے بچنے کی زیادہ توفیق ہوگی, اور آخرت کا نقصان کی طرف لوگوں کو معلوم تو ہے لیکن دھیان نہیں ہے اس طرف. تو دنیا کے نقصانات بھی اس کتاب میں بتلائے گئے ہیں اور آخرت کے نقصانات بھی بتلائے گئے ہیں. اسی طرح نیکیوں کے فوائد دنیا کے بھی, یہ آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں نیکیوں کے کتنے فوائد ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی ہوتے ہیں بلا شبہ, تو وہ بھی اس میں تذکرہ ہے. فی الحال گناہوں کے ہی نقصانات کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے. القاب مدح و شرف کا سلب ہونا اور القاب مذمت کا مستحق ہونا, یعنی گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے مدح و شرف یعنی تعریف اور عزت کے القاب, یعنی لوگ جب پکارتے ہیں تو عزت سے پکارتے ہیں, نہیں تو پھر مذمت کے الفاظ سے پکارتے ہیں, یعنی برائی کے الفاظ سے پکارتے ہیں القاب سے. تو گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے مدح و شرف یعنی عزت اور تعریف کے القاب سلب ہو کر مذمت اور ذلت کے خطاب ملتے ہیں. مثلا نیک کام کرنے سے یہ القاب عطا ہوئے تھے, مومن, بر معنی نیک, مطیع, فرما بردار, منیب, رجوع کرنے والا, ولی اور ورع, پرہیزگار اور ڈرنے والا ہے, اور مصلح اور عابد اور خائف یعنی خوف, اللہ کا خوف کرنے والا, ڈرنے والا, اور ابواب, ابواب معنی بار بار اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والا, اور طیب معنی پاک. یعنی یہ نیک لوگوں کے القاب تھے مدح و شرف کے, اور جب برا کام کرتا ہے تو اس کے خلاف القاب ملتے ہیں ذلت کے. تو رضی, جو نیک کام کرتے ہیں ان کو یہ القاب ملتے ہیں, رضی یعنی پسندیدہ, اور تائب توبہ کرنے والا, اور حامد تعریف کرنے والا, اور راکع رکوع کرنے والا, اور ساجد سجدہ کرنے والا, اور مسلم گردن جھکانے والا, اور قانت صالح, اور صادق اور صابر اور خاشع عاجزی کرنے والا, اور متصدق صدقہ کرنے والا, صائم اور عفیف یعنی پاک دامن, اور ذاکر اللہ کو یاد کرنے والا ہے, اور اسی طرح کے عزت و شرف کے القاب ملتے ہیں. اور جب گناہوں کے میں ملوث ہوتا ہے, برا کام کیا, تو یہ خطابات ملتے ہیں, فاجر یعنی گناہ کرنے والا, فاسق یہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا, کھلم کھلا گناہ کرنے والا, عاصی نافرمان, مخالف دشمن, مسیء خطا کار, مفسد فساد کرنے والا, خبیث ناپاک, مسخوط غصہ کیا گیا جس پر اللہ کا غصہ ہو, زانی اور سارق, چور, قاتل اور کاذب جھوٹ بولنے والا, خائن خیانت کرنے والا, لوطی عزیزوں سے تعلق توڑ, لوطی اور قاطع رحم عزیزوں سے تعلق توڑنے والا, قاطع رحم عزیزوں سے تعلق توڑنے والا, اور متکبر اور ظالم اور ملعون اور جاہل وغیرہ ذالک, برے برے القاب. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ برے القاب کون چاہتا ہے, اور وہ بھی اللہ کے ہاں. یہ القاب حقیقت میں اللہ کے ہاں زیادہ ہوتے ہیں, فرشتے یہ القاب بولتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ گناہوں کو کس درجہ توبہ کرنی چاہیے, چھوڑنا چاہیے, کہ تاکہ ہم ان برے القاب سے بچ جائیں اور نیک لوگوں کے القاب ہمیں ملیں, مومن, بر, مطیع, منیب, ولی, ورع, مصلح, عابد, خائف, اواب, طیب, رضی, تائب, حامد, راکع, ساجد, مسلم, قانت, صادق, صابر, خاشع, متصدق, صائم, حفیظ, ذاکر. یہ القاب اچھے ہیں یا گناہوں کے رکاوٹ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو پورا پورا اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے. اور گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ تار ایک خداوندی قلعہ ہے جس کے سبب دشمن کے غلبے سے محفوظ رہتا ہے. گویا جو نیکیاں کرتا ہے وہ گویا قلعے میں بند ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس پر رہتی ہے، تو دشمن یعنی شیاطین وغیرہ سے اور دوسرے دشمنوں سے وہ محفوظ رہتا ہے. جب قلعے سے باہر نکلا یعنی گناہ کیا، دشمنوں نے گھیر لیا، یہ وہ پھر وہ شیاطین جس طرح چاہتے ہیں اس میں تصرف کرتے ہیں، اور اس کے قلب و زبان اور دست و پا یعنی ہاتھ پاؤں اور آنکھ اور کان سب اعضا کو معاصی میں غرق کر دیتے ہیں. یہ گناہوں کا انجام کہ اللہ کی حفاظت کے قلعے سے وہ نکل گیا، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، پھر وہ جس طرح چاہے اس کو گناہوں میں گھماتے رہتے ہیں. گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے قلب کا اطمینان جاتا رہتا ہے، کچھ پریشان سا ہو جاتا ہے، ہر وقت ایک کھٹکا ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے، کہیں عزت میں فرق نہ آ جائے، کوئی بدلہ نہ لینے لگے. میرے نزدیک معیشت زنگ یعنی پمانی تنگ کے یہی معنی ہے، اس کی معیشت تلخ کر دی جاتی ہے. گناہوں میں جو ملوث ہوتا ہے اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جاتا ہے. اور گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے، یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا، بلکہ جو افعال حالت حیات میں غالب تھے وہی اس وقت بھی سرزد ہوتے ہیں. ایک تاجر اپنے عزیز کی حکایت بیان کرتا ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمے کی تلقین کرتے تھے اور وہ یہ بک رہا تھا کہ یہ کپڑا بڑا عمدہ ہے، یہ خریدار بہت خوش معاملہ ہے، یعنی لین دین میں اچھا ہے. آخر یہی تذکرہ کرتے کرتے کسی حالت میں مر گیا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور کلمے کی تلقین جیسا اس میں تذکرہ ہے، کلمے کی تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کی موت واقع ہوتی معلوم ہو کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، اس کے سامنے خود کلمہ پڑھنا چاہیے مدھم آواز سے، اس طرح کہ اس کے کان میں کلمہ پہنچ جائے. اس کو کہنا نہیں چاہیے کہ تم کلمہ پڑھ لو، معلوم نہیں موت کی کیسی سختی ہوتی ہے، پڑھ سکے نہ پڑھ سکے، کوئی کچھ اور بات منہ سے نکل جائے. اس لیے کلمے کی تلقین کسی کو کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آس پاس بیٹھنے والے کلمہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کو پوری توفیق ہو جائے گی. فرض یہ کہ گناہوں کا نقصان کیا ہے کہ مرتے وقت جو ہے جن گناہوں میں ملوث ہوتا ہے وہی خدا نخواستہ آخر وقت میں بھی ارد گرد اس کے رہتے ہیں. کسی سائل کی حکایت ہے، مرتے وقت کہتا تھا اللہ کے واسطے ایک پیسہ، اللہ کے واسطے ایک پیسہ، اسی میں تمام ہو گیا. اسی طرح ایک شخص کو نزا کے وقت کلمہ پڑھانے لگے، کہنے لگا آہ آہ میرے منہ سے نہیں نکلتا، اور بہت سے حالات اس وقت کے ان کے ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتے، خدا جانے اور کیا گزرتی ہوگی، خدا کی پناہ. غرض یہ کہ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ خاتمہ خدا نخواستہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. تو یعنی گناہوں خلاصہ یہ کہ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بغیر توبہ مر جاتا ہے. کسی شخص سے مرتے وقت کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہے، اس نے گانا گانا شروع کیا اور کہنے لگا کہ جو کلمہ مجھ سے پڑھواتے ہو اس سے مجھ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، کوئی گناہ تو میں نے چھوڑا نہیں، آخر کلمہ نہ پڑھا اور رخصت ہوا. نا امیدی ہو جاتی ہے جب انسان کھل کے گناہ کرتا ہے، شیطان اس کو مایوس کر دیتا ہے. اگرچہ کتنے بھی گناہ، حدیث میں آتا ہے کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو، زمین سے آسمان گناہوں سے بھر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے معاف کرنے سے، سچی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے ایک تو گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے، یوں گناہ بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ شیطان پھر اس کو مایوس کر دیتا ہے اور پھر اس کا خاتمہ خدا نخواستہ خراب ہو جاتا ہے. اور کسی اور شخص سے کلمہ پڑھوانے لگے، بولا اس کلمے سے کیا ہوگا، میں نے کبھی نماز تک تو پڑھی نہیں، وہ بھی یوں ہی مرا. کسی اور شخص سے کلمہ پڑھنے کو کہا، کہنے لگا میں تو اس کلمے کا منکر ہوں اور چل بسا. ایک شخص نے یہ بیان کیا کہ کوئی میری زبان پکڑ لیتا ہے، اللہم احفظنا. یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ اس سے عبرت ہونی چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کریں ہم، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑیں اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ارشاد فرمائے کہ چند نقصانات دنیاوی جو گناہ کرنے سے لاحق ہوتی ہیں اور علاوہ ان کے بہت سے ضرر یعنی نقصان ظاہری اور باطنی ہیں جو قرآن و حدیث میں غور کرنے سے اور خود دل میں سوچنے سے بہت جلد سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور آخرت میں جو نقصانات ہیں وہ الگ ہیں جو عن قریب مختصرا مذکور آگے انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ عاقل ہرگز پسند نہیں کر سکتا کہ ذرا سی اشتہائے کاذب یعنی جھوٹی خواہش، گناہ کی خواہش اصل میں جھوٹی ہوتی ہے، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے پھر نفس اس کو پلاتا ہے بڑھاتا ہے، حقیقت میں جھوٹی خواہش ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ عقل مند آدمی ہرگز پسند نہیں کر سکتا کہ ذرا سی جھوٹی خواہش کے لیے اتنا بڑا پہاڑ مصائب اور کلفتوں کا اپنے سر لے۔ روزانہ معاملات میں جس چیز میں مفاسد اور مضرتیں غالب ہوتی ہیں آدمی اس کے پاس نہیں بھٹکتا، یہی برتاؤ معاشی کے ساتھ کرنا لازم ہے۔ مثلا کہیں آ گئے آدمی آگ کے پاس تو نہیں جاتا، کہیں کچرا کنڈی ہے اس کے اندر تو نہیں چلا جاتا۔ مراد یہ ہے کہ ہر ایسی چیز سے انسان دنیا میں بھی بچتا ہے تو گناہوں سے بھی بچنا لازم ہے، کیونکہ گناہ بھی ایسی خراب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو آتی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ باب تو اس کا ختم ہوا، اب دوسرا باب آئندہ جو شروع ہونے والا ہے جو اگلی مجلس سے پڑھا جائے گا وہ نیکیوں کے فوائد ہیں اس بیان میں کہ طاعت اور عبادات اور اعمال صالحہ کے سے دنیا کا کیا نفع ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس سے وہ پڑھیں۔ معرف القرآن سے جو صبح کو ہماری مجلس ہوتی ہے 12 بجے، اس کے متعلق عرض کرنا ہے کہ ہم نے اس کا لفظی ترجمہ آیات کا شروع کیا تھا، ساتھ میں خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل، تو اس کے ترجمے میں یہ معاملہ پیش آ رہا ہے کہ لفظی ترجمہ اس کا صحیح نہیں بیٹھ پا رہا ہے، اور قرآن پاک کا معاملہ ہے اس میں تھوڑی سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک بڑے مفتی صاحب سے آج مشورہ ہوا اور انہوں نے یہی پسند کیا اور یہی فرمایا کہ آیت ایک ایک آیت کا الگ الگ ترجمہ کر دیا جائے لفظی ترجمے کے بجائے، اور انہوں نے دوسرے ترجمے کا بھی مشورہ دیا، مثلا آسان ترجمہ قرآن سے ترجمہ پڑھ کے سنانے کا، لیکن چونکہ مجھ کو اس ترجمے سے لگاؤ ہے اور یہ ترجمہ الہامی ترجمہ ہے تو حضرت سے میں نے عرض کیا مفتی صاحب سے، تو انہوں نے اس کو پسند فرمایا کہ ٹھیک ہے ترجمہ بھی یہی پڑھیں، لیکن انہوں نے یہی فرمایا کہ آیت ہر آیت کا الگ الگ ترجمہ کیا جائے، پوری آیت کا ایک ساتھ ترجمہ کیا جائے۔ تو اس لیے جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ لفظی ترجمہ کبھی ہو رہا ہے کبھی آیت کا ہو رہا ہے، تو ان کی تسہیل کے لیے میں نے بتا دیا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جو تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ایک ایک آیت کا ترجمہ پورا پورا سنا دیا جائے گا، اور ترتیب یہی رہے گی کہ آیت کا ترجمہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا خلاصہ تفسیر اس آیت کا بیان کیا جائے گا، اور اگر اس آیت سے متعلق کوئی معارف و مسائل ہوں گے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیان کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اگر وقت کی گنجائش ہوئی تو اگلی آیت، پھر اس طرح سے اس کی اگلی آیت۔ اس ترتیب سے انشاءاللہ صبح کی مجلس کا نظم بنے گا۔ آج میں آپ کو معارف القرآن سے ایک آیت 12:21 کی پہلی آیت پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور اس کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر اور پھر معارف و مسائل پڑھ کر سناؤں گا، یہ نماز سے متعلق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔ تو پڑھ جو اتری تیری طرف کتاب اور قائم رکھ نماز، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور اللہ کی یاد ہے سب سے بڑی، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ خلاصہ تفسیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ رسول ہیں اس لیے جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ تبلیغ کے واسطے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھا کیجئے، اور تبلیغ قولی کے ساتھ تبلیغ عملی بھی کیجئے، یعنی دین کے کام ان کو عمل کر کے بھی بتلائیے، خصوصاً نماز کی پابندی رکھیے، کیونکہ تمام اعمال میں نماز اعظم عبادت بھی ہے اور اس کے اثرات بھی دور رس ہیں، کہ بے شک نماز اپنی وضع کے اعتبار سے بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی رہتی ہے، یعنی بزبان حال کہتی ہے کہ تو جس معبود کی انتہائی تعظیم کر رہا ہے اور اس کی اطاعت کا اقرار کر رہا ہے، فحشاء اور منکر میں مبتلا ہونا اس کی شان میں بے ادبی ہے، اور اسی طرح نماز کے سوا جتنے نیک کام ہیں سب پابندی کے لائق ہیں، کیونکہ وہ سب قولاً یا فعلاً اللہ کی یاد ہی ہیں، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اگر تم اللہ کی یاد میں غفلت کرو تو یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا۔ معارف و مسائل میں سے ہے اتلو ما اوحی الیک، سابقہ آیات میں چند انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کا ذکر تھا جن میں چند بڑے بڑے سرکش کفار اور ان پر طرح طرح کے عذابوں کا بیان تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین امت کے لیے تسلی بھی ہے کہ انبیاء سابقین نے مخالفین کی کیسی کیسی ایذاؤں پر صبر کیا اور اس کی تلقین بھی کی۔ تبلیغ و دعوت کے کام میں کسی حال میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ مذکور صدر آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت الی اللہ کا ایک مختصر جامع نسخہ بتلایا گیا ہے، جس پر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنے کے راستے کھل جاتے ہیں اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں عادتاً پیش آتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اس نسخہ اکثیر کے دو جز ہیں، ایک تلاوت قرآن، دوسرے نماز کی اقامت، اور اس جگہ اصل مقصود تو یہی ہے کہ لوگوں کو ان دونوں چیزوں کا پابند کیا جائے، لیکن ترغیب اور تاکید کے لیے ان دونوں چیزوں کا حکم اولاً خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے تاکہ امت کو اس پر عمل کرنے کی زیادہ رغبت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیم سے ان کو خود عمل کرنا بھی آسان ہو جائے۔ ان میں تلاوت قرآن تو سب کاموں کی روح اور اصل بنیاد ہے، اس کے بعد دوسری چیز اقامت صلاۃ ہے، جس کو تمام دوسرے فرائض اور اعمال سے ممتاز کر کے بیان کرنے کی یہ حکمت بھی بیان فرما دی کہ نماز خود اپنی ذات میں بھی بہت بڑی اہم عبادت اور دین کا عمود ہے، یعنی ستون ہے۔ اس کے ساتھ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو شخص نماز کی اقامت کر لے، اقامت کا لفظ ہے، اس پر دھیان رکھیں کہ اقامت کر لے تو نماز اس کو فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے۔ فحشاء ہر ایسے برے عمل، فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی برائی کھلی ہوئی اور ایسی واضح ہو کہ ہر عقل والا مومن ہو یا کافر اس کو برا سمجھے، جیسے زنا، قتل ناحق، چوری، ڈاکہ وغیرہ۔ اور منکر وہ قول اور فعل ہے جس کے حرام اور ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو۔ فحشاء اور منکر کے دو لفظوں میں تمام جرائم اور ظاہر و باطنی گناہ آ گئے، جو خود بھی فساد ہی فساد ہیں اور اعمال صالحہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہیں۔ متعدد مستند احادیث کی روح سے نماز کا تمام گناہوں سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اقامت صلاح میں بالخاصہ تاثیر ہے کہ جو اس کو ادا کرتا ہے اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، بشرطے کہ صرف نماز پڑھنا نہ ہو بلکہ الفاظ قرآن کے مطابق اقامت صلاح ہو۔ اقامت کے لفظی معنی تو سیدھا کھڑا کرنے کے ہیں، جس میں کسی طرف جھکاؤ نہ ہو، اس لیے اقامت صلاح کا مفہوم یہ ہوا کہ نماز کے تمام ظاہری اور باطنی آداب اس طرح ادا کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ادا کر کے بتلایا۔ بندہ عرض کرتا ہے کہ نماز پڑھنے والے بڑے بڑے پابند ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور بہت دیر سے پہلے سے آ جاتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں نماز کا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن سنتوں کی طرف ان کا دھیان نہیں کہ ہاتھ کس طرح باندھنا چاہیے اور کس طرح سر کو کس پوزیشن میں رکھنا چاہیے اور رکوع میں جائیں تو کس طرح سے جائیں، ان سنتوں کا دھیان دکھائی نہیں دیتا، سنتوں کی ادائیگی نہیں ہے، تو اس سے نماز میں نقصان آتا ہے، نماز اس درجے کی نہیں ہوگی جس درجے ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ تو نماز کو پوری پوری سنت کے مطابق سیکھیں اور اس کے مطابق پڑھیں تو یہ ظاہری جو ہے خشوع ہو جائے گا، ظاہری نماز کی اقامت ہو جائے گی۔ اور پھر باطنی طور پر بھی توجہ دی جائے کہ نماز میں خشوع اختیار کیا جائے کہ دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو اور جو بھی اس کے آداب ہیں. تو فرمایا کہ عمر بھر ان کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عمل کر کے بھی دکھایا اور عمر بھر ان کی زبانی تلقین بھی فرماتے رہے کہ بدن اور کپڑے اور جائے نماز کی مکمل طہارت بھی ہو, پھر نماز جماعت کا پورا اہتمام بھی, اور نماز کے تمام اعمال کو سنت کے مطابق بنانا. یہ تو ظاہری آداب ہوئے, باطنی یہ کہ مکمل خشوع اور خضوع سے اس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ گویا وہ حق تعالیٰ سے عرض و معروض کر رہا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, میں بندہ عرض کرتا ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح کسی بڑے حاکم کے پاس جاتے ہیں, کورٹ میں جاتے ہیں, جج کے سامنے جاتے ہیں, تو کس قدر متوجہ رہتے ہیں اور کس قدر آداب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں بھائی حاکم ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے, تو ان کو کس طرح ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. تو فرمائے کہ اس طرح اقامت صلاۃ کرنے والے کو من جانب اللہ خود بخود توفیق اعمال صالحہ کی بھی ہوتی ہے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی بھی. جو شخص نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے نہ بچا تو سمجھ لے کہ اس کی نماز ہی میں قصور ہے. جیسا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا من لم تنہہ صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له, یعنی جو جس شخص کو اس کی نماز نے فحشاء اور منکر سے نہ روکا اس کی نماز کچھ نہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ, یعنی اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی. اور نماز کی اطاعت یہی ہے کہ فحشاء اور منکر سے باز آ جائے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ جس شخص کی نماز نے اس کو اعمال صالحہ پر عمل اور منکرات سے پرہیز پر آمادہ نہیں کیا تو ایسی نماز اس کو اللہ سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ایسی نماز کی توفیق دے جو ہمیں اللہ سے قریب کر دے, طاعت سے قریب کر دے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں روایتوں کو نقل کر کے ترجیح اس کو دی ہے کہ یہ احادیث مرفوعہ نہیں بلکہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہیں جو ان حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمائے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور جب صبح ہو جاتی ہے تو چوری کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد وہ شخص اپنے گناہ سے تائب ہو گیا. یہاں بعض لوگ یہ شبہ کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز کے پابند ہونے کے باوجود بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جو بظاہر اس آیت کے ارشاد کے خلاف ہیں. اس کے جواب میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ آیت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نماز نمازی کو گناہوں سے منع کرتی ہے, لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ جس کو کسی کام سے منع کیا جائے وہ اس سے باز بھی آ جائے. آخر قرآن و حدیث سب لوگوں کو گناہ سے منع کرتے ہیں مگر بہت سے لوگ اس منع کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے اور گناہ سے باز نہیں آتے. خلاصہ تفسیر مذکور میں یہی توجیہ دی گئی ہے, مگر اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نماز کے منع کرنے کا مفہوم صرف حکم دینا نہیں بلکہ نماز میں بالخاصہ یہ اثر بھی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے, اور جس کو توفیق نہ ہو تو غور کرنے سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کی نماز میں کوئی خلل تھا اور اقامت صلاۃ کا حق اس نے ادا نہیں کیا. اور احادیث مذکورہ سے اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے. یعنی اگر ہم صحیح طریقے سے آداب کے حساب سے آداب کے پوری رعایت کے ساتھ نماز پڑھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ نماز ہماری برائیوں سے روکنے والی بن جائے, برائیوں کو چھوڑنے والی بن جائے اور نیکیوں کو کرنے والی بن جائے. آگے جو آیت کا جز ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یعنی اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور وہ تمہارے سب اعمال کو خوب جانتا ہے. یہاں ذکر اللہ کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ بندے جو اللہ کا ذکر نماز یا خارج نماز میں کرتے ہیں وہ بڑی چیز ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بندے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے ذاکر بندوں کا ذکر فرشتوں کے مجمع میں کرتے ہیں. بس قرونی عزتوں کو، اور یہ عبادت گزار بندوں کو اللہ کا یاد کرنا سب سے بڑی نعمت ہے. بہت سے صحابہ اور تابعین سے اس جگہ ذکر اللہ کا یہی دوسرا مفہوم منقول ہے. ابن جریر اور ابن کثیر نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور اس مفہوم کے لحاظ سے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ نماز پڑھنے میں گناہوں سے نجات کا اصل سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس نمازی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں، اور اس کی برکت سے اس کو گناہوں سے نجات مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مناجات مقبول میں جو ہے یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام رضوانک و تمام مغفرتک، یعنی اس کا مفہوم دعا کا یہ ہے کہ اللہ مجھے پورا اچھی طرح وضو کرنے کی توفیق دے. تمام وضو یعنی جو کچھ اس کے میں آداب ہیں اس کی پوری رعایت رکھ کے وضو کرنے کی توفیق دیں. اسی طرح نماز میں جتنے آداب ہیں اور خشوع ہے اور خضوع ہے اور جو اس کے تقاضے ہیں اس طرح سے نماز کی توفیق دیں، اور اسی طرح اپنی رضا کامل کی توفیق دیں اور مغفرت کاملہ کی توفیق دیں. اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام رضوانک و تمام مغفرتک. اس دعا کو یاد کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے. جو لوگ دعا مناجات مقبول کا ورد رکھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، تو ان کو مزہ بھی آتا ہے. الحمدللہ جب سے ہم نے اس پر زور دینا شروع کیا بہت سے لوگوں نے پوری مناجات مقبول یاد بھی کر لی ہے حفظ، اور اس کا مزہ لیتے ہیں وقتاً فوقتاً. جیسا موقع آتا ہے اس وقت دعا پڑھتے ہیں، کس قدر لطف آتا ہے، کتنا نور محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد اور نصرت دکھائی دینے لگتی ہے، محسوس ہونے لگتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ تفسیر کے سبق میں جو لوگ اس کو لکھ رہے ہیں تو میری ان سے درخواست ہے کہ اس کو لکھے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی باقاعدہ مدرسہ تو چل نہیں رہا. جو کچھ وہ لکھیں گے اس کو کون دیکھے گا کہ صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا، اور نہ کوئی امتحان ہوتا ہے کہ بھیا اس کی طالب علم کی استعداد صحیح ہے، غلط راستے پر ہے، ٹھیک راستے پر ہے، کوئی چیک کرنے والا تو ہے نہیں. اس لیے معارف القرآن جن کے پاس ہے ان کو تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سبق پڑھ لیا کریں پہلے، پھر بعد میں سن لیا کریں، پھر چاہیں دوبارہ پڑھ لیں، وہ لکھا ہوا ہی ہے. لکھنے میں غلطی کا امکان ہے، اس لیے لکھے نہیں اس کو. جو کچھ بیان ہوتا ہے اس کو لکھے نہیں، معلوم نہیں کہ کہیں غلطی ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات دل میں بیٹھ جائے. یہ بھی ایک گزارش کرنی تھی. وعن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلب ابن آدم بكل واد شعبۃ فمن ادع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد اهلكه ومن توکل علی اللہ کفاه الشعب. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا دل ہر جنگل میں ایک شاخ ہے، یعنی اس کو ہر طرح کی فکریں ہیں، پر جس شخص نے اپنے دل کو ساری شاخوں کی طرف متوجہ رکھا یعنی ہر قسم کی فکروں میں مشغول اور منہمک رہا، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا، خواہ کسی جنگل میں اس کو ہلاک کر دے. اور جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو درست کر دیتا ہے. تفسیر میں میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کرنے والوں کی زندگی نہایت پرسکون ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے قلوب میں جو چین اور اطمینان ہے سلاطین کو خواب میں بھی میسر نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے. آمین. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بچے کے پیدائش کے وقت کی سنتیں ہیں، جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا، یہ سنت ہے۔ دائیں کان میں جو اذان کے کلمات کہے جائیں گے وہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جو کلمات ہوتے ہیں اس کے ساتھ پوری اذان، اور بائیں کان میں تکبیر ہے۔ جب بچہ 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھنا، 7ویں روز عقیقہ کرنا، اگر 7ویں روز نہ کر سکے تو 14ویں روز ورنہ 21ویں روز کر دیں۔ بچے کا سر مون کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا، سر موننے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگانا۔ لڑکے بیٹا باتیں نہیں کروں، لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا 2 بکری اور لڑکی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا بکری ذبح کرنا۔ عقیقے کا گوشت کچا یا پکا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے، عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی سب ہی کھا سکتے ہیں۔ کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور دعا کرانا۔ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کی باتیں سکھانا، جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھوانا اور ضرورت پیش آئے تو سزا دینا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے۔ تنبیہ، آج کل لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے اور یوں کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ بڑا ہو کر بچہ صحیح ہو جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی، اس لیے ابتدائی سے اخلاق حسنہ سے اولاد کو مزین کرنا چاہیے ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں ہے۔ انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے تھے تو اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، یعنی ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، اور آپ 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور ان کو کھانے کے بعد چاٹ لیتے تھے، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا جو کی روٹی ہوتی تھی، اور آپ نے چوکی پر کبھی کھانا نہیں کھایا، یعنی میز پر کبھی کھانا نہیں کھایا، اور نہ کبھی تشتری میں کھایا بلکہ دسترخوان پر کھاتے تھے، اور کبھی آپ کے لیے چپاتی نہیں پکائی گئی، یعنی جو فائن آٹا آج کل کے آتا ہے اور پتلی چپاتی ہوتی ہے، آپ موٹی روٹی کھاتے تھے، جو کا آٹا بھی موٹا ہوتا ہے، یعنی انتہائی سادہ زندگی تھی آپ کی، اسی طرح انتہائی سادہ غذا تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم کتنی بڑھیا غذا کھاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اپنی نعمتوں کا ہمیں شکر عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کو یہی لگا رہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، حالانکہ دیکھیے کہ کس قدر بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم شکر نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ اور روغن زیتون اور شیریں چیز کو اور شہد کو اور کدو کو پسند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کا اور سرخاب کا اور بکری کا اور اونٹ کا اور گائے کا گوشت کھایا ہے، اور آپ کو فرید یعنی شوربے میں توڑی ہوئی روٹی کو آپ فرید کو پسند فرماتے تھے، اور آپ فلفل اور مسالے بھی کھاتے تھے، اور آپ نے خرما نیم پختہ تازہ، خرما خشک اور چکندر اور حیث یعنی کھجور اور گھی اور پنیر کا مالیدہ بھی کھایا ہے، اور آپ کو کھرچن خوش معلوم ہوتی تھی۔ پتیلی کے آخر میں، کھانے کے آخر میں پتیلی کے تیندے میں جو تھوڑا سا کھانا سوکھ ہو جاتا ہے وہ آپ کو پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری پوری سنتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اودعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. جن لوگوں نے کوئی دعا کی فرمائش کی ہے یا تمنا رکھتے ہیں یا تمنا نہیں بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے اور اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے اور ان کی گھر پریشانی کو دور فرما دے، تکالیف کو دور فرما دے. اللہ ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرما. اللہ ہم سب کو عقل سلیم سے نواز دے. گناہ کرنے والا جاہل ہے، گناہوں میں ملوث ہونے والا، دنیا میں منہمک ہونے والا، اللہ سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے. اللہ ہمیں بے وقوفی سے بچا اور ہمیں عقل سلیم، فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرما. اور اللہ ہمارے اپنے دربار میں عزت و شرف نصیب فرما. اللہ ہم سب کو مقبول بنا، اپنے خاص القواص میں ہمیں شامل فرما. اور اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما دے. بے اولادوں کو اللہ صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. اور جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ ان کو رزق میں خوب برکت عطا فرما دے. بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم.